بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كشف الشبهات للشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، اس عظيم رسالة کے شرح کا درس جاری ہے. آج کے درس میں ہم متن سے درس کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے پچھلے درس سے متعلق چند سوال ہیں. نمبر ایک، شبہات کا کیا معنی ہے؟ شبہات کا کیا معنی ہے؟ کون بتائے گا؟
جو چیز آپ کے دل میں شک پیدا، شک پیدا کرتی ہے.
مجھے علمی تعریف چاہیے، جیسے میں نے بتایا تھا کتاب سے نہیں، آپ کی اپنی سمجھ سے. شبہات کیا ہے؟ جمع ہے کس چیز کا؟ شبہ کا. ٹھیک ہے، شبہ کیا ہے؟ غلط فہمی. سمپل سی بات ہے، غلط فہمی. غلط فہمی کیا ہوتی ہے؟ وہ چیز جو آپ اسے شبہ میں ڈال دے. ٹھیک ہے نا. اچھا، کشف کا کیا معنی ہے؟ اظہار کرنا، بے پردہ کرنا، وضاحت کرنا، ازالہ کرنا. کشف شبہات غلط فہموں کا ازالہ کرنا. ٹھیک ہے. شبہات کی کتنی قسمیں ہیں؟ عقیدے میں شبہات ہوتی ہیں، عبادات میں ہوتی ہیں، معاملات میں ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ خطرناک شبہات وہ ہیں جس کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے. اور اس کتاب جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس عظیم کتاب، اس عظیم رسالہ میں جو جن شبہات کا ذکر ہے، ان کا تعلق کس چیز سے ہے؟ عقیدے سے. یہ تعلیف کس کی ہے؟ شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی. ان کا پورا نام کیا ہے؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ. کب پیدا ہوئے اور کب وفات ہوئی؟ 1500. ابھی تو 1400 ہے میرے بھائی. 1115 میں. بارک اللہ فیک. اور وفات 1206. ایسے دیکھ کے بتاؤ. 1206 میں. جزاک اللہ خیر، اچھی بات ہے. شیخ صاحب کی پانچ کافی تعلیفات مؤلفات ہیں، پانچ بتا سکتے ہیں کوئی؟ جی، نواقض الاسلام، قواعد اربعہ، کتاب التوحید، اصول ثلاثہ، کشف شبہات. اس کے علاوہ مصطفی سیرت رسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صرف فاتحہ کی تفسیر. بارک اللہ فیکم. میرے پانچ پوچھے، ماشاء اللہ ساتھ وہ دس آتے ہیں، ماشاء اللہ تبارک اللہ. آج کے درس کا آغاز متن سے شروع کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلم رحمك اللہ ان التوحید هو افراد اللہ سبحانہ بالعبادہ. شیخ صاحب نے درس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں بسملہ، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورتوں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خط لکھتے تو اپنے خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں، ہم ترجمہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ معنی پورا ہے اللہ کے نام سے کیا؟ شروع کا لفظ ہے عربی میں، کہاں پہ؟ ابتدئ ہے، شروع کسی کہتے ہیں شروع کرنا، عربی میں کیا لفظ ہے شروع؟ ابتدئ، ابتدئ کا لفظ ہے، کہاں سے آیا ہے ابتدئ؟ جی کہاں پہ؟ بسم۔ دیکھیں نا، یہ عربی زبان کی بیوٹی ہے، خوبصورتی ہے، ادب کی زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب ہمیں قرآن مجید دیا ہے تو قرآن مجید کا آغاز ان الفاظوں سے ہوتا ہے جس میں مکمل ادب ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو شخص قرآن پڑھتا ہے تو وہ شخص یوں کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے نام سے قرآن مجید پڑھنا شروع کر رہا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اتنی لمبی بات، مختصر اس کا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے، اور لفظ جو ہے شروع کرتا ہوں، کیا شروع کرتا ہوں؟ پڑھنا بھی ہو سکتا ہے، لکھنا بھی ہو سکتا ہے۔ اب شیخ صاحب نے ابتدا کی لکھنے کی بسم اللہ سے، ہم نے ابتدا کی پڑھنے کی بسم اللہ سے۔ اچھا، ابتدئ یا شروع کرتا ہوں، اسم ہے، فعل حرف ہے، کیا ہے؟ فعل ہے، فعل ہے، میں شروع کرتا ہوں، فعل ہے، فعل مضارع ہے، میں شروع کرتا ہوں۔ یہاں پر فعل کو حذف کر دیا گیا۔ کیوں حذف کر دیا گیا؟ اس کی دو فائدے ہیں۔ نمبر ایک، کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ابتدا میں برکت ہے، اللہ کا نام پہلے ہے، جو ہم کرتے ہیں وہ بعد میں ہے، اللہ کا نام کی برکت پہلے ہے۔ نمبر دو، یاد رکھیں، کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کر پیچھے کر دیا جائے یا آگے کر دیا جائے، عربی زبان میں، عربی گرامر کے لحاظ سے اسے کہتے ہیں صیغۃ الحصر، صرف اور صرف۔ سورۃ فاتحہ میں دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک کیا اعراب ہے؟ اعراب کے ایا کا کیا اعراب ہے؟ ایا اعراب کیا ہے؟ ایا فی محل نصب کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، اصل نعبدو کا، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، یا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبدو، عبادت کرتے صرف اور صرف تیری۔ تو جو مفعول بھی ہے اسے مقدم کر دیا گیا، اسے صیغۃ الحصر کہتے ہیں، یعنی صرف اور صرف۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یاد رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ فعل سے ابتدا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو مقدم کرنے سے برکت ہے، خیر ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ ادب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور پھر فعل جو ہے اس کی جگہ تو شروع میں تھی، شروع کر تو اللہ تعالیٰ کے نام سے، ابتدئ بسم اللہ، لیکن ابتدئ کو لفظ بالکل نکال ہی دیا گیا اور مؤخر کر دیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدئ۔ تو اس میں دو یہ فائدے ہیں۔ معنی کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، کیا معنی ہے؟ جو حرف الباء ہے بڑا خوبصورت ہے، ایک حرف ہے، حرف الباء ہے تو حرف جر، لیکن اس کا معنی جو ہے اس جملے میں، بسم اللہ میں، اس کے دو بڑے معنی ہیں۔ نمبر ایک، الاستعانہ، مدد طلب کرنا۔ نمبر دو، التبرک، برکت حاصل کرنا۔ کہ کہنے والا یوں کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں جو کام کرنے جا رہا ہوں میرے لیے یہ کام آسان کر دے اور اس کام میں برکت ڈال دے۔ یہ لفظ ہے عربی میں تو موجود نہیں ہے، یہ کہاں پہ موجود ہے؟ بسم اللہ میں۔ اور ابھی اس کی مثال موجود ہے, کتبت بالقلم, میں نے لکھا قلم کی مدد سے, تو با حرف جر ہے, مدد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا, الرحمن الرحیم, الرحمن اللہ تعالی کا نام ہے. اور اچھا, اس سے پہلے بسم اللہ, بسم مفرد ہے, اللہ لفظ سبحانہ وتعالی مضاف الیہ, اسم جو ہے مضاف ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی مضاف الیہ ہے, اور اسم مفرد ہے, اور مفرد مضاف یفید العموم, کہ اللہ تعالی میں تیرے ہر بابرکت نام سے مدد چاہتا ہوں اور برکت چاہتا ہوں, برکت طلب کرتا ہوں. الرحمن اللہ تعالیٰ کا نام ہے, صیغۃ مبالغہ ہے رحمت کی, بہت زیادہ وسیع رحمت والا, اتنی وسیع رحمت ہے رحمان کی رحمت کہ رحمان کی رحمت سے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کافر, جانور, درند اور پرند, سارے پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی اس وسیع رحمت سے نوازی جاتی ہے, کیونکہ یہ رحمان کی نعمت ہے, رحمان کی رحمت ہے. اور الرحیم, رحم کرنے والا, خاص رحمت والا, وہ رحمت جو اپنے خاص بندوں کے لیے ہے, مومنوں کے لیے ہے. بس عام رحمت میں اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے انسان کو توفیق دیتا ہے جدوجہد کرنے کی, مزدوری کرنے کی, محنت کرنے کی. اللہ تعالیٰ عام رحمت میں, وسیع رحمت میں انسان کو رزق عطا فرماتا ہے, اسے تندرستی عطا فرماتا ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کی عام رحمتیں ہیں. اور اس رزق اور تندرستی میں کافر بھی شامل ہیں, درند اور پرند بھی شامل ہیں, لیکن خاص رحمت اللہ تعالیٰ کی صرف خاص مومنوں کے لیے ہے, انہیں توفیق دینا کس چیز کی طرف؟ ایمان کی طرف, توحید کی طرف, اتباع سنت کی طرف, انہیں توفیق دینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں, متقی پرہیزگار بن جائیں, انہیں توفیق دینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے وقت گزارے, انہیں توفیق دینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بن جائیں, ایمان کی طرف انہیں مائل کرنا, ایمان طلب علم ان کے لیے آسان کر دینا. میرے بھائی یہ عام باتیں نہیں ہیں, یہ خاص نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ خاص رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اچھا, اب ترجمہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور میں پوچھوں گا, میں نوٹ کر لیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ یہ ہے, اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے, جیسے عام ترجمہ ہم سنتے ہو پڑھتے ہیں, اسی کو رہنے دیں تو کوئی تاکہ مکس اپ نہ کرنے, یہ لفظی ترجمہ. معنوی ترجمہ جو ہے اس پہ ذرا غور کریں, ہم یہ کتاب پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کتاب کے آغاز میں ہم پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, معنی یہ ہوگا اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں ہم سب, یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس کتاب کو پڑھنا آسان کر دے اور اس میں برکت ڈال دے, کیونکہ تو رحمان ہے, تیری رحمت وسیع ہے, اور میں مسکین ہوں, کمزور ہوں, فقیر ہوں, محتاج ہوں, میں یہ مسائل سمجھنا چاہتا ہوں, میں محتاج ہوں. اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے, تو رحمان الرحیم, تیری رحمت اتنی وسیع ہے کہ تو کافروں کو بھی اپنی رحمت سے نوازتا ہے, بدکاروں کو بھی اپنی رحمت سے نوازتا ہے. میں تو اس کتاب کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں تیری خاص رحمت کا طلبگار ہوں, اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے اب مجھ پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دے تاکہ میں اس کتاب کو, جو یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں, میرے یہ کام آسان ہو جائے اور بابرکت ہو جائے. یہ معنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب کھانا کھانا چاہتے ہیں, اس معنی کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی مدد سے میں کھا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ میری مدد فرما کہ اس کھانے کو میں کھا سکوں, اس کھانے سے میں مکمل فائدہ اٹھا سکوں, اور یہ اس کھانے کو میرے لیے بابرکت بنا دے. آپ کچھ لکھ رہے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, یہ معنی یاد رکھیں, تب دیکھیں برکت کیسے آتی ہے. درس کے آغاز میں آپ پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ معنی ذہن میں رکھیں. ڈرائیونگ کرتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں, معنی ذہن میں رکھیں. کہ آپ ہر قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اور برکت کی دعا کرتے ہیں. کتنی پیارے الفاظ ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے نواز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بسم اللہ کہ ان الفاظوں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. ہم اگر یہ جائز نہ ہو تو ہم کیا کرتے؟ کتنی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, کتنی رحمت ہے ہمارے اوپر. شیخ صاحب فرماتے ہیں اعلم رحمک اللہ, اعلم فعلم رہی جان لو, رحمک اللہ دعا ہے, اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے. کس پہ؟ پڑھنے والے پہ نہیں, سننے والے پہ, پڑھنے والے پہ, سب پہ, جو بھی اس کتاب کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے. اور اللہ تعالیٰ شیخ صاحب پر کروڑ رحمت نازل فرمائے کہ شیخ صاحب کا انداز دیکھیں آپ, اپنے چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں, اعلم رحمک اللہ, اعلم رحمک اللہ, یہ جان اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنی خاص رحمت کی بارشیں برسائے. اس مسئلے کو سمجھو, یہ فرض ہے تمہارے اوپر. اعلم فعل امر ہے, یہ مسائل جان لو. علم کیا ہے اور پھر دعا کیوں ہے, کیا اور کیوں, اس کے جواب دیتے ہیں. اعلم علم سے جان لو. علم کسے کہتے ہیں؟ علم کی اصل بنیاد ہے قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سے کوئی شک نہیں ہے, بشرطے کہ سمجھ سلف صالحین کی. اچھا, لیکن علم کا تعریف کیا ہے لغت کے اعتبار سے؟ آپ یہ جانتے کہ گلاس کا پانی, پانی کا گلاس ہے, گلاس کا پانی, پانی کا گلاس ہے. میں جانتا ہوں کہ پانی کا گلاس ہے, کیا معنی ہے اس کا؟ کہ کسی چیز کو اس کی حقیقت پر یقینی طور پہ جاننا, اسے کہتے ہیں علم. اگر میں یہ کہوں مجھے پتہ نہیں ہے کیا ہے, جہالت ہے, جہل, علم کا ضد ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ برگر ہے, کسی چیز کو اس کی اپنی حقیقت کے خلاف جان اس پر یقین کر لینا, جہل مرکب. اگر میں یہ کہوں کہ پانی کا گلاس تو ہو سکتا ہے لیکن برگر بھی ہو سکتا ہے, لیکن میرے زیادہ گمان یہ ہے کہ یہ پانی کا گلاس ہی ہے, ون برابر ہے شک, زیادہ گمان یہ ہے کہ برگر ہے وہم. کتنے درجے ہو گئے علم کے؟ چھ. علم, پھر اس کے قریب ون, پھر وہم, شک, پھر شک, پھر وہم, پھر جہل, پھر یہ سب سے بڑی مصیبت جہل مرکب. یہ سات چیزیں ہیں. آج ہم دیکھیں ہمارا علمی حیثیت کیا ہے, ہمارا علمی معیار کیا ہے. اپنے آپ سے سوال کرے ہو دیکھیں کیا ہم چیزوں کو ان کی حقیقتوں کے مطابق ہی جانتے ہیں یا نہیں. اور بنیادی چیزیں توحید حقیقت کے مطابق جانتے ہیں, مخالف جانتے ہیں؟ ذرا غور کریں. توحید کا معنی ہے لا معبود بحق, کم توحید کا معنی ہے لا معبود بحق من اللہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود برحق نہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کلمہ توحید کا معنی ہے کہ لا موجود الا اللہ, یہ کیا ہے؟ کسی چیز کو اپنی حقیقت کے خلاف جان اس پر یقین بھی کر لینا, جہل مرکب ہے. اور آج امت میں کتنی لوگ ہیں جن سے آپ سوال کرتے کہ اللہ تعالیٰ کہاں, کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے, جہل مرکب. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اسے میں بار بار کیوں کہتے ہیں علم نافع؟ ہی علم نافع ہوتا ہے جو نفع بخش ہو. جہالت بھی کبھی نفع بخش ہو سکتی ہے کبھی, نعوذ باللہ من الجہل. دعا رحمک اللہ, شیخ صاحب کے مخالفین بہت زیادہ تھے, جیسے میں نے عرض کی پچھلے درس میں کہ اکیلے انسان تھے, مخالفین بہت زیادہ تھے. اور یہ تہمت لگاتے تھے کہ شیخ صاحب جو وہ گستاخ ہیں, انبیاء کے گستاخ ہیں, اولیاء کے گستاخ ہیں, شدت کے ساتھ بات کرتے ہیں, سختی کے ساتھ بات کرتے ہیں, اخلاق کے دائرے سے باہر ہو جاتے ہیں. جیسے کہ تہمتیں لگاتے رہتے نا, یہ تو برسوں سے یہ عادت چلی آ رہی ہے. مخالفین جو ہیں وہ حق بات کو اپناتے نہیں ہیں, سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے, بس رد کرنا جانتے چاہے جیسا بھی ہو, چاہے جیسا بھی ہو. تو شیخ صاحب نے دیکھا، ذرا الفاظوں پہ غور کریں، یہ صرف ہمارے لیے یا اپنے پیاروں کے لیے نہیں ہے یہ رسالہ لکھا گیا، یہ عوام الناس کے لیے، سب کے لیے، مخالفین کے لیے بھی ہے. اعلم رحمک اللہ، یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ آپ، یہ جان لو اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے تاکہ سننے والا کا دل تھوڑا سا نرم ہو. اور اتنی بڑی بات کرنے جا رہے ہیں شیخ صاحب اور غلط فہموں کا ازالہ کرنے جا رہے ہیں، تو رحمت کی ضرورت ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کا ساتھ، خاص رحمت ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سب کو ہے، شیخ صاحب کو بھی ہے، ہمیں بھی ہے. تو شیخ صاحب نے اپنے درس کا آغاز دو پیارے لفظوں سے کی، اعلم، پہلے تو بسملہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اعلم رحمک اللہ. الفاظوں میں دیکھیں نور، دیکھیں پیار، دیکھیں نرمی، دیکھیں کیا جانو، یہ کیا شیخ صاحب ہمیں کیا جاننے کا حکم دے رہے ہیں، کیا جاننا فرض ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں، ان التوحید هو افراد اللہ سبحانہ بالعبادہ. توحید کو جانو، اعلم ان بے شک التوحید، توحید یہ توحید کی تعریف فرما دی، یعنی کہا کہ توحید جانو بس جیسے بھی جانو، یہ توحید کی تعریف فرما دی ہے. ان التوحید، توحید یہ ہے، کیا ہے توحید؟ افراد اللہ بالعبادہ، افراد اللہ سبحانہ بالعبادہ، کہ اللہ تعالی کو ایک جاننا عبادت میں، کہ اس پوری دنیا میں، پوری کائنات میں عبادت کا مستحق صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالی. تو یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک افراد اور دوسرا ہے عبادت. افراد کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اکیلا، فرد سے، ٹھیک ہے. اچھا، واحد کیا ہے؟ ایک. فرد کیا ہے؟ ایک. وحدت کیا ہے؟ ایکتا. توحید کیا ہے؟ افراد. اچھا، افراد کیا ہے؟ فرد کی جمع، افراد، فرد، افراد. افراد کیا ہے؟ کیا معنی ہے؟ میں معنی پوچھ رہا ہوں. اچھا، نہیں نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں افراد میں اور وحدت میں کیا فرق ہے، چلو میں آسان کر دیتا ہوں. کیوں فرق ہے؟ یہ کوئی نہیں، دونوں ایک ہیں. جی، افراد میں انڈیویجولیٹی ہوتی ہے، اور توحید وحدت، نہیں وحدت، وحدت ونس ہے. اچھا مثال دیتا ہوں، دس سچے ہیں، خالد ان میں سے ایک سچا ہے، آپ نے کیا کیا؟ دس میں سے ایک کو الگ کر دیا. اچھا، دس لوگ ہیں، ان لوگوں میں سے پانچ سچے ہیں، پانچ جھوٹے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ پانچ کو الگ کر دیا اور پانچ کو الگ کر دیا. وحدت کا معنی ہے ایک صفات کے مالک ایک جگہ پر جمع کر دینا، ایک جیسی چیزوں کو ایک جگہ پر جمع کر دینا، اور انہیں ایک بنانے کو وحدت کہا جاتا ہے. اور افراد ان ایک جیسی چیزوں کو، ایک جیسی چیزوں میں سے ایک کو الگ کرنا افراد ہے. سمجھ آئے کہ نہیں؟ افراد کا معنی ہے ونس، اور وحدت کا معنی ہے یونٹی. یونٹی بہت ساری چیزوں کو ملانے سے ہوتی ہے، اور افراد ونس بہت ساری چیزوں میں سے ایک کو نکالنے سے ہوتی ہے. فرق ہے کہ نہیں؟ اس یاد رکھیں، جن لوگوں نے توحید کا معنی وحدت سے کیا ہے ان کو غلطی ہوئی ہے، غلط معنی ہے. توحید کا معنی یہ نہیں ہے کہ یونٹی آف اللہ، توحید کا معنی ہے ونس آف اللہ. کس چیز میں؟ تین چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حق ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں، ربوبیت، نمبر دو الوہیت، نمبر تین اسماء و صفات. اور سب سے بنیادی حق جو ہے تینوں میں سے وہ الوہیت العبادت کا ہے. اس لیے شیخ صاحب نے یہاں پہ ان التوحید ہو افراد اللہ بالعبادہ. کیوں افراد اللہ بربوبیت کیوں نہیں، اسماء و صفات کیوں نہیں؟ کیونکہ اصل جھگڑا جو رسولوں کے مخالفین تھے ان سے جو جھگڑا تھا رسولوں کا، یا جو رسولوں کی وہ مخالفت کرتے ان کو بنیادی بات یہ تھی کہ واحد اللہ تعالی عبادت کے لائق نہیں، بلکہ اللہ تعالی کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں. رسول یہ کہتے تھے ان اعبدوا اللہ ما لک من الہ غیرہ، اور مخالفین کہتے تھے نہیں، اللہ تعالی بھی معبود ہے اور لات عز و جل بھی معبود ہے. مشرکین کو یہ شک و شبہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. ان کو یہ شک ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بنایا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کیوں بھیجے؟ اس لیے کہ لوگوں کو یہ جا کے سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یا اللہ تعالیٰ واحد خالق مالک رازق ہے. نہیں، بلکہ لوگوں کو رسولوں کو اس لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے، یہ پیغام دے کے بھیجا کہ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے وہ طاغوت ہے. اللہ کی عبادت کرنا توحید ہے. جس نے بھی توحید کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور سمجھنے کے بعد اس کی سمجھ صرف اس چیز پر قاصر ہے کہ توحید معنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی خالق مالک رازق نہیں، یا اللہ تعالیٰ سے کوئی موجود نہیں، تو اس کا یہ مفہوم غلط ہے، قاصر ہے، ناقص ہے. توحید کا معنی ہے افراد اللہ سبحانہ وتعالی بالربوبیہ والالوہیہ والاسماء والصفات، تینوں کا افراد ہے. شیخ صاحب یہاں پہ ایک متعین کیوں کیا؟ کیونکہ جو لوگ غلطی کر رہے تھے وہ یہ غلطی کر رہے تھے، اور ان کو اس معنی کا پتہ ہی نہیں تھا. اسے شیخ صاحب نے اسی کو متعین کر رہے. مختصر رسالہ ہے، یہ مختصر سی باتیں ہیں، گنے چنے الفاظ ہیں. اس لیے اس چیز کے زیادہ زور دیا جس پہ وہ غلطی کر رہے تھے، اور ایسی غلطی تھی کہ اس غلطی کی وجہ سے جو باقی صحیح مفہوم تھا وہ بھی ضائع ہو گیا ان کا. ابو جہل جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، لیکن اس پہچان سے، اس جاننے سے، اس ایمان سے کیا وہ مومن ہو گیا، مسلمان ہو گیا؟ کیا وہ جہنم کے عذاب سے بچ سکا؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ مفہوم کافی نہیں ہے، یہ ایمان کافی نہیں ہے، ناقص ایمان ہے. کامل ایمان تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو واحد معبود جانے اور سمجھے، اس کے ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، واحد مشکل کشا حاجت روا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہ وہ اسماء و صفات میں کوئی اللہ تعالیٰ کا مثیل نہیں اور کوئی اللہ تعالیٰ کا جیسا نہیں. ان شرطوں کے ساتھ عبادت کا کیا معنی ہے؟ عبادت یاد رکھیں ایک وسیع نام ہے ہر اس چیز کا جو انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. اسم جامع ہے لِكُلِّ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ، جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس پہ راضی ہو جاتا ہے. مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، چاہے وہ قول ہو یا عمل ہو، چاہے یہ قول عمل ظاہر ہو یا باطن ہو، اگر اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، اللہ کی رضا کے لیے آپ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پسند بھی کرتا ہے، یہ عبادت ہے. ٹھیک ہے. اقوال ظاہرہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، تسبیح، تحمید، تحریم، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ اقوال ظاہر. اقوال باطنہ یقین و اقرار کرنا کلمہ توحید پر، یہ ایمان کہ نماز فرض ہے، یہ ایمان کہ زکوٰۃ فرض ہے، یہ ایمان کہ ارکان ایمان چھ ہیں، یہ ایمان کہ ارکان اسلام پانچ ہیں، یہ کیا ہے؟ ایمانیات ہے. یہ دل کا قول ہے، دل بھی بولتا ہے، دل کا قول بھی ہوتے ہیں. اعمال الظاہرہ جیسے کہ نماز، زکوٰۃ، حج، قربانی، نظر و نیاز، صدقات و خیرات، یہ اعمال ظاہر جو ہمیں نظر آتے ہیں ظاہراً. اعمال باطنہ دل کے اعمال ہیں، جیسے کہ توکل، خوف، ڈر، امید، محبت، یہ سارے کے سارے دل کے اعمال ہیں جو باطنی اعمال ہیں. یہ سارے کے سارے عبادات ہیں، ان سارے عبادات کا مستحق کون ہے؟ اللہ سبحانہ. اسے کہتے ہیں افراد اللہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. جن لوگوں نے یہ کہا کہ علی مشکل کشا ہے اللہ تعالیٰ سے پاک ہے، جن لوگوں نے یہ کہا کہ قربانی اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں اور غوث کے لیے بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے، اس لیے سبحانہ کا لفظ یہاں پہ جو وضاحت کریں شیخ صاحب کہ اصل جو معنی ہے توحید کا افراد اللہ بالعبادہ، افراد اللہ سبحانہ بالعبادہ کہ اللہ تعالیٰ کو تنزیہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، شرک سے بھی پاک ہے. وهو شيخ صفرات وهو دين الرسل الذي ارسلهم الله به الى عباده. یہ جو توحید ہے یہی ہر رسول کا دین ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے بھیجا ہے. توحید وہ پیغام ہے، وہ رسالت ہے جسے اللہ تعالی نے ہر رسول کو دیا تاکہ وہ دنیا میں آ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی یہ پہچان صرف سنانا دے، بہترین طریقے سے سمجھائیں اور اس پر خود بھی عمل کریں، ان کو پریکٹیکلی عملاً کر کے بھی دکھائیں تاکہ وہ بھی توحید عبادت پر عمل کر سکے. اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو بہترین طریقے سے پہنچایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے اسی طریقے سے پہنچایا ہے. یاد رکھیں کسی نبی پہ قدح کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ قدح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ چنے جو اللہ تعالیٰ پیغام ہی نہ پہنچا سکے. کوئی بھی انسان، کوئی مسلمان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو چنا غلط ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سے سب سے اعلی و افضل و بہترین لوگوں کو چنا ہے، بشر میں سے، انسانوں میں سے اپنا نبی بنایا، اپنی رسالت سے نوازا، توحید عبادت کا پیغام دیا، جا کے میرے لوگوں کو پہنچا دیں. اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، ایک ہی معبود برحق ہے بس. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ہم نے ہر امت میں تحقیق ہر امت میں رسول بھیجا. کیا دے کر بھیجا ہے، کیا رسالت دی ہے؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو جو سچا معبود ہے، واجتنبوا الطاغوت، اور ہر باطل معبود کو چھوڑ دو، اجتناب کرو. یہ پیغام تھا. فاولهم، ان رسولوں میں سے جو سب سے پہلے رسول ہیں، نوح علیہ السلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. سب سے پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ السلام. سب سے پہلے نبی کون ہے؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام، اس کی دلیل کیا ہے کہ سب سے پہلے جو رسول ہیں وہ ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام. صحیح بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لمبی حدیث ہے، نوح علیہ السلام کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ جب میدان محشر میں شفاعت کبرا کے لیے جائیں گے، شفاعت کے لیے، تو لوگ کہیں گے نوح علیہ السلام سے، انت اول رسول ارسلہ اللہ الی اہل الارض، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کے لیے بھیجا ہے. واضح دلیل ہے، واضح الفاظ ہے کہ اول رسول، سب سے پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ الصلاۃ والسلام. یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. فاولہم نوح، سب سے پہلے نوح علیہ السلام ہے. ارسلہ اللہ الی قومہ لما غلوا، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا جب ان کی قوم نے غلو کیا. لما غلو فی الصالحین، جب غلو کیا صالحین میں. یہ صالحین کون تھے؟ ودن وسواعا ویغوث ویعوق ونسرا. پہلی بات، نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ پہلے رسول ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے بھیجا صرف اپنی قوم کے لیے، خاص اپنی قوم کے لیے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ پہلے انبیاء اور رسول جو تھے اپنے خاص قوم کے لیے بھیجے جاتے تھے، اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پورے جنوس کے لیے بھیجے گئے، سب کے لیے بھیجے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام رسالت ہے، اور پچھلے انبیاء اور رسولوں کی رسالت خاص رسالت تھی. کب بھیجا؟ لما غلو ف فی الصالحین، جب غلو سے کام لیا صالحین نے، دو باتیں، ایک غلو ہے اور ایک صالحین ہے، اور اس غلو سے کیا ہوا؟ شرک پیدا ہوا. کیسے شرک پیدا ہوا؟ افراد اللہ بالعبادہ میں خلل پیدا ہوا، جو سب سے پہلی بات ہے. توحید کو سمجھو، جب اس میں خلل ہوا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول بھیجا. اس سے پہلے کیوں نہیں تھا؟ اس سے پہلے کیوں نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ جو اصل پیغام اور مشن تھا رسولوں کا وہ برقرار تھا، افراد اللہ بالعبادہ الحمدللہ. لیکن جب شرک ظاہر ہوا اور قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے نیک صالح لوگ تھے ان میں غلو سے کام لے، حد سے گزر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اور ان کو معبود بنا لیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اسے قوم میں سے اپنا ایک رسول چنا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی اپنا رسول بنا کر بھیج دیا. کیا پیغام تھا؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہ پیغام یاد رکھیں آپ. غلو کیا ہوتا ہے اور صالحین کون ہوتے ہیں؟ غلو کا معنی ہے حد سے گزر جانا، حد سے گزر جانا، خاص طور پہ تین چیزوں میں، عبادت میں، عمل میں، یا مدح میں، یہ خطرناک معاملے ہوتے ہیں. چاہے یہ حد سے گزرنا قدح میں ہو یا مدح میں ہو، قدح میں یا مدح میں، آپ کسی کی اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے، اب اس غلطی کی نشاندہی کرتے ہیں، حد سے نہ گزرے، جو اس کی غلطی اتنی بیان کریں. قدح کرنی ہے تو انصاف سے کریں، مدح کرنی ہے تب بھی انصاف سے کریں. انصاف کے ضد ہے غلو، ظلم. اب ظلم ہوتا ہے نا دونوں طریقے سے، انصاف میانہ روی ہے، ظلم افراط اور تفریط ہے. نہ حد سے زیادہ بڑھیں دونوں صورتوں میں، نہ مدح میں اور نہ ہی تنقید میں. لیکن اور یہ غلو جو ہے عبادات میں ہوتا ہے، عقیدے میں ہوتا ہے، عبادات اور معاملات میں، اور عادات میں، چار چیزوں میں ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ مصیبت تب ہوتی ہے جب غلو عقیدے کے معاملات میں کیا جاتا ہے. غلو کی قسمیں، پہلے قسم غلو عقیدے میں، اس کی جو مثال ہے، جیسے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ غلو کر چکے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں. اہل الکلام، اہل الکلام جو ہے انہوں نے ایک نئی بدعت ایجاد کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں حد سے گزر گئے، دونوں طرف نقیضین. ایک گروہ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہم ثابت کرتے ہیں جیسا کہ مخلوق کی صفات ہے، حد سے گزر گئے. اور دوسرے گروہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرتے ہیں کہ کوئی صفت بھی نہیں ہے کیونکہ مخلوق سے مشابہت ہوتی ہے. یہاں پر بھی غلو ہو، وہاں پر بھی غلو ہوا، نتیجہ کیا نکلا؟ یہ بھی ہلاک، یہ بھی ہلاک. اور میرا روی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہے اور صفات بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں جو مخلوق سے ہٹ کر ہیں، مخلوق جیسے نہیں ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات پر جن کا ذکر قرآن مجید اسی حدیث میں ہوا ہے ان پر ایمان لے کے آتے ہیں، بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف کرنے یا تعویل، باطل تعویل کرنے کے، بغیر مثل، بغیر کیفیت بیان کرنے کے، بغیر تشبیہ اور مثل بیان کرنے کے. اسے کہتے ہیں عدل انصاف میانہ روی. دوسری قسم کا غلو جو عبادات میں غلو ہے، جیسا کہ خوارج نے غلو کیا اور یہ کہا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر در اسلام سے خارج ہے، یا جیسے مرجئہ نے غلو کیا اور یہ کہا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا پکا مومن ہے، اس کے امام میں کوئی فرق نہیں، عبادات کرے چاہے نہ کرے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، بدکار ہے جتنی عبادات کرتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے وہ مومن ہے. خوارج نے کہا جتنی عبادات بھی کرے اگر وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے تو عبادت اسے کام نہیں آئیں گے. اور عبادات میں اور رسول الجماعت میانہ روی درمیان میں ہے، نہ خوارج کی طرح کہا کہ وہ در اسلام سے خارج کبیرہ گناہ کرنے والا بلکہ کہا کہ وہ مومن ہے, اور مرجئہ کی طرح بھی نہیں کہ اس کا ایمان کامل ہے, یہ کہا کہ وہ فاسق مومن ہے. فاسق تو وہ ہے جس نے کبیرہ گناہ کیا ہے. اور عبادات میں غلو کی دوسری صورت کہ عبادت غیر اللہ کے لیے صرف کر دینا, شرک کرنا, شرک کا ارتکاب کرنا, یہ بھی عبادت میں غلو ہے. یہ عبادت میں تیسری قسم غلو کی کہ عبادات میں سارا وقت گزارنا اور نہ تو اپنے نفس کو وقت دینا اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو, اپنے اہل عیال کو وقت دینا. دیکھ مطلب یہ نہیں کہ آپ 24 گھنٹے نمازیں پڑھتے رہیں, یہ غلو ہے. اس لیے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ نے یہ تمنا کی کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ صلاۃ اللہ قیام پڑھتا رہوں گا, تہجد پڑھتا رہوں گا, کبھی سوؤں گا نہیں, اور تیسرے نے کہا کبھی شادی نہیں کروں گا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرغب سنتی فلح سے منی. کیوں؟ کیونکہ یہ غلو تھا, غلو کا راستہ تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہلک المتنطعون, ہلاک ہو گئے غلو کرنے والے. تو غلو کرنا, حد سے گزرنا ہلاکت کا باعث بنتا ہے. تیسری قسم جو تھی وہ معاملات میں غلو کرنا. بعض لوگ صرف کمانا جانتے ہیں, مال کمانا جانتے ہیں, یہ پتہ حلال کے حرام کہاں سے, وہ صرف مال میں زیادتی کے طلبگار ہوتے ہیں, یہ غلو ہے. اور بعض لوگ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں, 40 سال ایک بدام پہ گزارا کرنا ہے. بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت نازل فرمائی ہے, کھانا پینے ہیں, گوشت حلال ہے, سبزی حلال ہے, پھل فروٹ حلال ہے, تمہیں سارے حلال کو چھوڑ کر ایک بدام پہ کیوں آپ کو گزارا کرنا ہے؟ یہ بھی غلو ہے. کس چیز میں غلو ہے؟ معاملات میں غلو ہے. چوتھی قسم کی جو غلو ہے وہ عادات میں, جیسا کہ بعض ایسی بری عادات ہوتی ہیں جو انسان اپنے معاشرے سے سیکھتے ہیں, اپنے کوئی آبا و اجداد سے وہ سیکھتا ہے, پھر اس پر قائم رہتا ہے. یہ جو عادات ہیں ان میں غلو کرنا بھی جائز نہیں. عادتیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں جو شریعت سے کی متصادم نہ ہو. ایک انسان کی عادت ہے کہ وہ ایکسرسائز کرتا ہے, اگر اس کی یہ ایکسرسائز جسم کو توانائی دینے کے لیے, حرکت کرنے کے لیے شریعت کی سے متصادم ہو, یعنی کوئی فرض نماز اس کی ضائع نہیں ہوتی, یا کوئی محرم کا ارتکاب نہیں کرتا, اسے کپڑے بھی ٹھیک پہنے ہوئے ہیں, زیادہ ٹائٹ نہیں ہے, اس کے ستر بھی ڈھپی ہوئی ہے, تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی مشکل نہیں. لیکن اگر یہ شخص اپنی یہ عادت بنا لیتا ہے کہ وہ ایکسرسائز تو کرنا چاہتا ہے لیکن ایک چڈی پہن کے, اس کے رانے باہر یا وہ گھٹنے سے اوپر ہے, یا اس کی کمر سے نیچے ہے, یا ناف سے نیچے ہے اس کا کپڑا جو ہے, یا نماز کا وقت ہے, کچھ بھی اسے پرواہ نہیں ہوتی, تو یہ طریقہ جو ہے شرع جائز نہیں, حرام ہے. بعض لوگ غلو کرتے عادات میں فیشن میں, سر کے بالوں کو دیکھیں. بعض لوگ جو سر کے بال بنواتے ہیں, نئے سے بال منڈواتے ہیں, آدھے سر نیچے سے اور اوپر سر کے بال ہوتے ہیں. آپ سن فرماتے ہیں, آپ سن نے منع فرمایا قزع سے, اسے قزع بولتے ہیں. قزع کا مطلب ہے کہ آدھے سر کو منڈوا لے, آدھے سر کو چھوڑ دینا. عام طور پہ ایک زمانہ تھا کہ اپنا کیا کہتے ہیں, فوجی کٹنگ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, فوجوں کی طرح جو ہوتا ہے اسے پیچھے میرین کٹ بھی ہوتی تھی, ایک کافی بچوں میں کافی وہ عام ہو چکی تھی. یہ بھی عادت, یہ غلو ہے, حد سے گزرنا ہے. الغرض شریعت کے حد سے گزرنا غلو ہوتا ہے, چاہے وہ عقائد میں ہو, عبادات میں ہو, معاملات ہو, یا عادات میں ہو. صالح کسے کہتے ہیں؟ صالح وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق اور مخلوق اور اللہ کے بندوں کا حق ادا کرتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے حقوق اور عباد کے, اللہ کے بندوں کے حقوق صحیح طریقے سے, مکمل طریقے سے بجا لاتا ہے, اس شخص کو صالح کہتے ہیں. صالحین جمع صالح کے, اور ود سواء یغوث یعوق نصر, یہ 5 جو ہیں یہ نیک اور صالح لوگ تھے نوح علیہ السلام کے زمانے میں. سے بخاری کی روایت ہے کتاب التفسیر میں, تفسیر سورۃ نوح میں حدیث نمبر 4636 میں, یہ روایت جو ہے سید عبداللہ بن عباس کا اثر ہے. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ 5 نام جو ہیں اسماء رجال صالحین, یہ صالح اور نیک لوگوں کے نام ہیں. من قوم نوح, نوح علیہ السلام کی قوم میں سے. فلما ہلکوا, جب یہ لوگ ہلاک ہو گئے, مر گئے, اوحی الشیطان الی قومہم, شیطان نے وسوسہ کیا ان کے قوم میں, انن صبح علم جارسیم اللہ تکان یلسو نفیح، کہ جہاں پر لوگ بیٹھا کرتے تھے وہاں پہ ایک نصب، ایک خاص ایک نشانی وہاں پہ رکھ دے جہاں پر بیٹھا کرتے تھے. وہ سموہ بھی اسمائیم، جو ان کے نام تھے وہی نام ان نشانے کو رکھ دیں، ان پتھروں کے رکھ دیں ان کی جگہوں پہ. ولم تعبد حتى اذا هلك اولئك ونسي العلم عبدت، اور اس وقت تک پتھروں کی عبادت نہیں کی گئی جب تک کہ وہ جو لوگ تھے وہ مر نہیں گئے اور علم، ونسي العلم اور علم اس وقت ختم ہوا، علم کو بھولا گیا، پس پوچھ ڈالا گیا. عبدت، تب ان بتوں کی عبادت ہوئی. تو حقیقت یہ کیا تھے؟ یہ بتوں کے نام نہیں ہیں ود سوا یغوث عق نصر، بلکہ یہ نیک اور صالح لوگوں کے نام ہیں، بزرگوں کے نام ہیں جو اس زمانے میں نیک اور صالح لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرتے تھے اور حقوق العباد بھی ادا کرتے تھے، اچھے لوگ تھے. اور جو لوگ صالح ہوتے ہیں وہ لوگوں کو، عام لوگوں کو پسند آتے ہیں، لوگوں کو اچھا سمجھتا ہے، ان سے دل لوگوں کے جڑ جاتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ حکمت ہے کہ فنا ہر مخلوق کے لیے، جب وہ مر گئے تو شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے، دل میں وسوسہ کرتا ہے کہ یہ اچھے لوگ تو چلے گئے ہیں، اب تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی، اب تمہاری اچھائی تو ختم ہو گئی ہے. تم لوگ ایسا کرو کہ ان کی جو جگہ ہے جہاں پر عبادت کرتے تھے وہاں پر پتھر نصب کر دو. پھر ان پتھروں کو نصب کر دیا گیا، یعنی رکھا گیا ان کی جگہ پہ. پھر ان پتھروں کو ان کا نام دے دیا گیا، نام بھی بھول جائے گا نا. اب سمبل تو رکھ دیا آپ نے، نشانی تو رکھ دیے، اب نام بھول جائیں گے. ود سوا یغوث یعق نصر، ٹھیک ہے، ایک ایک نام، یہ ود ہے، یہ سوا یغوث یعق نصر، سب کا نام دے دیا. پھر ایک آگے ان کو تراشا گیا کہ شکلیں کیسی، شکلیں بھول جائیں گی. پھر جب تراشا گیا تو پھر یہ بت ہو گیا. جب علم جاتا رہا، ان بتوں کی عبادت کی گئی، اس لیے نہیں کہ پتھر ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ کے نیک اور صالح بزرگ ہیں. آج جب ایک شخص کلمہ پڑھنے والا کسی مزار پہ جاتا ہے اور قبر کی طرف جاتا ہے جس میں ایک ولی، جیسے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نیک اور صالح بندہ دفن ہے، اور اس ولی سے جا کے، اس بزرگ سے جا کے دعا کرتا ہے، اسے پکارتا ہے، اس کی قبر کا طواف کرتا ہے، اس کی قبر کی مجاوری کرتا ہے، اس کی قبر کے لیے بکرے ذبح کرتا ہے، قربانیاں کرتا ہے، وہاں پر منتیں مانتا ہے، نظر و نیاز کرتا ہے، اس شخص میں اور قوم نوح میں کیا فرق ہے؟ اگر یہ قبر ہے، اس کے اوپر پتھر رکھا ہوا ہے تو وہ بھی پتھر تھے. اگر اس قبر کے اندر اللہ کا ولی اور بزرگ ہے تو وہ پتھر حقیقت پتھر نہیں، اللہ کا ولی اور بزرگ ہے. اگر اللہ کے ولی اور بزرگ جو قوم نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اس کے وجود بھی کوئی نیک اور صالح تھے، تب بھی ان کی عبادت ضروری نہیں تھی، تو آج کے ان بزرگوں کی عبادت کیسے ضروری ہے؟ اور عبادت کیسے ہوئی ان کے لیے؟ کیا کیا تھا قوم نوح علیہ السلام نے؟ کیا کیا تھا ان کے لیے؟ دعا، پکار، قربانی، نظر نیاز، یہی کچھ تو کیا تھا. اور یہ بھی اقرار کیا کہ ہم ان کی عبادت نہیں کریں، عبادت کے لائق نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. آج یہ مسلمان کیا کہتا ہے کہ یہ بزرگ جو پیر جو ہے یہ وسیلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی سنتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے. جب ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری پکار اور ہماری جو حاجتیں وہ پوری کرتا ہے. میرے بھائیو، اگر نوح علیہ السلام کے قوم غلط ہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام بھیجا، تو پھر یہی غلطی دوبارہ ہوئی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی غلطی ہوئی. مشرکین عرب نے یغوث یعوق، ود سوا یغوث یعوق نصر کی بھی عبادت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ حبل، لات، عزت، دوسرے معبود بھی تھے. اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں وآخر الرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے آخر رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے نوح علیہ السلام، سب سے آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کسر سور ہؤلاء الصالحین، آپ علیہ وسلم نے انہیں پانچ صالحین کی تصویروں کو، بتوں کو توڑا. کس نے توڑا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آگے ان شاء اللہ درس میں پورا کریں گے. اب اس جملے پہ نشان لگا دیں، وہ آخر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے بات شروع کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جی، رسول نبی میں کیا فرق ہے؟ نوح علیہ السلام سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھا آپ نے؟ وہاں پر میں نے رسول کہا، یہاں پر بھی رسول کا ہے. نہیں نہیں یہ تعریف رسول کی نہیں ہے.
ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں.
ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. آپ نے پہلی ڈال دی, پہلی ہے یہ, سمجھیے ذرا. بارک اللہ فیک. یہ جو تعریف ہے بڑی پیاری جامع اور مختصر تعریف ہے. جو نئی شریعت لے کے آتا ہے وہ رسول ہوتا ہے, اور جو پچھلے بھی شریعت پہ عمل کرتے ہیں وہ نبی ہوتا ہے. تو ہر رسول حقیقت نبی ہوتا ہے. نبی کون ہوتا جس پر وحی نازل ہوتی ہے؟ وہ نبی ہے. جب یہ وحی توحید کی ہو خاص طور پہ تو پھر یہ رسول ہو جاتا ہے. اور توحید کی وحی کب ہوتی ہے؟ جب شرک ہوتا ہے, یعنی جب شرک کے خاتمے کے لیے نبی کو بھیجا جاتا ہے توحید کے پیغام دے کے وہ رسول ہوتا ہے, اور جب اسی پیغام کو آگے بڑھایا جاتا ہے وہ نبی ہوتا ہے. تو ہر رسول تو نبی ہے لیکن ہر نبی رسول لیکن ہر رسول ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں. جی رسول ظاہر ہے یہ, اب سمجھے نا. ہر رسول تو نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. ہر رسول نبی ضرور ہے تو اس کا مطلب بلند ہوا نا. نبی بھی ہے رسول بھی ہے, دونوں ہیں. اس لیے کہ ہر رسول نبی ہے. جب ہر رسول نبی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے تو نبی بھی تو ہیں. اب ایوب علیہ السلام کیا ہے؟ نبی ہیں, رسول نہیں ہے. کیونکہ ایوب علیہ السلام جس شریعت پہ عمل کرتے وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی. ارجا کا فتنہ جہاں بن صفوان لے کے آیا تھا. جہاں بن صفوان چار مصیبتیں لے کے آیا تھا, چار, ایک نہیں. نمبر ایک انکار اسماء و صفات, نمبر دو ارجا, نمبر تین کیا ہو گیا؟ نہیں وہ تو ہے لیکن تیسرا کیا ہے؟ ارجا, وحدت الوجود کہاں سے آیا؟ ادھر سے آیا. اور چوتھا فنا النار, جنت اور دوزخ فنا ہو جائیں گے. وہ یہ کہتے ہیں دونوں فنا ہو جائیں گے, فنا جنت والنار. تو یہ لے کے آیا. اور بھی چیز لے کے, اور کیا ہے؟ جبر کا عقیدہ کہ انسان مجبور ہے. یہ بھی جو ہمیں سوال لے کے آیا.
جبریہ
جی ہاں, یہ مصیبتیں لے کے آئے.